الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عزم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اسلام کا جو آفاقی نظام ہے، اسلام کا جو ہماگیر اور مسائل کے حل کے اعتبار سے ہما جہت جو نظام ہے، اس پر الحمدللہ ہمارے اس ماہانہ درس نظام مصطفیٰ میں ہم مختلف پہلو اور مختلف گوشوں سے ایک مسلمان کی ذمہ داری اخلاقی طور پر، معاشرے کے ایک فرد کے طور پر، اور ایک تہذیب اور تمدن کے ساتھ اس کی ایک وابستگی ہونے کے حوالے سے، اور اصلاً اس زمین پر اللہ اس کے رسول کی جانب سے نمائندگی کے حوالے سے اس کا کیا منشور ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا انداز ہونا چاہیے، اور اس کے شعور کو بالغ کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کیا درس دیتی ہے، اس عنوان سے ہم نے اس سے قبل کئی دروس آپ کی خدمت میں ذکر کیے. میں سر دست جو چار باتیں یاد دلا کر آج کے موضوع کی طرف آپ کی توجہ لے جاتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے اس ضرورت کو نفسیاتی طور پر اور علمی طور پر اور فکری طور پر کلیئر کرنے کی، واضح کرنے کی کوشش کی کہ انسان مذہب کے بغیر ناقص ہے. مذہب کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ مذہب کس چیز کو لازم ہے؟ انسان مذہب کے ہاتھ پر کیوں محتاج ہے؟ اور مذہب کی ضرورت انسان کو کیوں پڑتی ہے؟ اس پر ہم نے تقریباً دو درس آپ کی خدمت میں صرف اس لیے ذکر کیے تھے کہ ہمارے اندر کے وہ تقاضے جو اس سچائی اور اس صداقت پر مبنی ہے جو ہمارے اس موضوع کو ذکر کرتی ہے، تو وہ اجاگر ہو جائے اور اس طرف ہماری توجہ مکمل طور پر راغب ہو جائے. اور یہ بات ان تمام بحث میں ثابت ہو گئی کہ انسان کا گزر مذہب کے بغیر نہیں ہے. مذہب وہ راستہ ہے کہ جو انسان کی اچھائی اور برائی کے خطوط کو استوار کرتا ہے. انسان کے اندر اللہ نے تمام کمالات رکھے ہیں، لیکن وہ اپنے تئیں اس کو کسی ڈگر پر نہیں لا سکتا. جب اپنے تئیں لانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گمراہی کے عمیق گڑوں میں گر جاتا ہے. اس میں ضرورت پڑتی ہے اس امر کی کہ کوئی ذات جو اس سے زیادہ قابل ہو، اس سے زیادہ علم والی ہو، اس سے زیادہ سمجھ والی ہو، اور اس کی اس سے زیادہ مخلص ہو، اور وہ اس کے لیے کوئی ایسی خطوط زندگی کو بنائے، ایسے راستے کو بنائے، ایسے نقوش قدم کو بنائے، اور پھر انسان اپنی زندگی کو اس پر استوار کرے. یہ مذہب کے ایک نفسیاتی پہلو ہے اس اعتبار سے، یعنی ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے اب جہاں یہ تقاضا ہو جاتا ہے میرے دوستو کہ مذہب ہمارے لیے رہنما اصول مہیا کرتا ہے، ہمیں کانٹوں کی اور گہرے گڑوں سے بچا کر اس کے کنارے سے اس راستے کو واضح کرتا ہے، اس کے نقوش کو واضح کرتا ہے کہ جس پر ہم اپنی زندگی کو لا کر اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. مذہب اصل میں اسی راستے کا نام ہے جو انسان کو خرابیوں سے، دلدلوں سے، فتنوں سے اور برائیوں سے اور نقصانات سے بچا کر، جو اصل میں اس کے اندر جو نفع، فائدہ، صلاحیت، استعداد، کوالٹی موجود ہے، اس کے خطوط کو واضح کرے اور اس راستے کو واضح کر دے جس پر وہ اپنی زندگی کو رکھ کر، اپنے آپ اس ڈگر پر لا کر، انسان کے اندر جو کمالات ہے اس سے وہ مکمل طور پر استفادہ بھی کر سکے اور وہ فائدہ اس کے معاشرے کو بھی پہنچ سکے. یہ مذہب کا ایک اختصار، یوں سمجھ لیجئے آپ کے فکری مختصر سا خلاصہ ہے. بزرگان دین نے جو کفار کے اندر تبلیغ کر کے ان کو اسلام کی طرف راغب کیا ہے، اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے محترم بزرگ جناب محمد امین صاحب معرفانی بھی موجود ہیں کہ جو ایک عرصہ عرص دراز سے امریکہ کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر یہ اسلام کے پیغام کو اپنے تئیں اپنی صلاحیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ تو گراؤنڈ پر موجود ہیں وہاں پر، اور ایسے ملک میں موجود ہے جہاں پر اسلام کے تعارف اور اسلام کو اخلاقی طور پر، اسلام کو سماجی طور پر، اسلام کو بصورت تہذیب کے طور پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات اور اسلام کے مزاج جو سراسر انسان کے لیے ہمدردی اور انسان کے لیے اس کی تمام تر ضروریات کی تکمیل کا دعویٰ کرنے والا اور اس پر تکمیل کرنے والا جو مذہب ہے اس پر غماز ہے، تو یہ حضرات تو وہاں پر آ کر غیر مسلموں کے سامنے اس چیز کو پیش کرتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بات یقیناً یہ قابل تحسین ہے کہ ہمارے درمیان وہ موجود بھی ہیں، تو ان کی موجودگی میں یہ بات کرنا ہمارے لیے یقیناً بہت کمال کی ہوگی کہ الحمدللہ جو کام وہ وہاں پر کر رہے ہیں، وہ دعا کریں کہ ہمارے یہاں پر رہنے والے مسلمانوں میں بھی یہ کوشش پیدا ہو جائے کہ صرف یہ عمل غیر مسلم کے ساتھ نہیں، سب سے پہلے مسلمانوں کے سامنے بھی کرنا ہے، اپنے پڑوس کے ساتھ بھی کرنا ہے، اپنے شہر کے ہر فرد کے ساتھ کرنا ہے، اپنے ملک کے ہر فرد کے ساتھ کرنا ہے. اور میں نے اس سے پہلے اس بات کو ذکر کیا، آپ ذرا توجہ رکھیے، پے در پہ ہم بات کو آگے لاتے ہیں. میں جو مذہب کے بارے میں عرض کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، انسان کے اندر اللہ نے ہر قسم کی صلاحیت رکھی ہے لیکن وہ اس سے خود استفادہ نہیں کر سکتا، اس سے ضرورت پڑتی ہے کسی مرشد اور ایک نظام کی. مرشد جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور نظام جو ہوتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے. تو لہذا انسان کے اندر جہاں مکمل صلاحیتیں ہیں وہ نبی واضح کرتا ہے، اور نبی کی سیرت اس خطوط کو واضح کرتی ہے جس پر انسانیت اگر رک جائے تو وہ بام عروج پر فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ نبی کی سیرت تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. کیا مطلب؟ تمہارے اندر اٹھنے والے جذبات کو اگر تقسیم کر دیا جائے، انسان کے اندر اٹھنے والے تو کروڑہا اربوں جذبات ہیں، لیکن اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو دو جہتوں میں ہم اس کو بانٹ سکتے ہیں، خوشی میں اور غم میں، راحت میں اور تکلیف میں، ٹھیک ہے، محبت میں اور غصے میں. اب اس کو جس نام سے بھی آپ بانٹیں یہ دو ہی فصیل چلتی ہے، اور ان دو کے نیچے ہزارہا شعبے بن جاتے ہیں، اور ہزارہا شعبے بننے کی وجہ سے اس کی کئی کیٹیگریز اور کئی اس کے درجے بن جاتے ہیں، اس کے اسٹیٹس بن جاتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر جو ہماری زندگی کے بنیادی پرنسپلز ہیں جس کے تحت ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے، وہ دو ہی ہے، یا تو انسان کسی چیز کو قبول کرتا ہے یا کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ہے نہیں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں تو اندر سے آواز آپ کی آ رہی ہوگی ہاں بات ٹھیک ہے، تو یہ میں علم نفسیات سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں جو قرآن نے ذکر کیا ہے. دو ہی چیزیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. یا تو آپ کسی چیز کو قبول کریں گے یا کسی چیز کو چھوڑ دیں گے. قبول کریں گے شوق میں، چھوڑیں گے ڈر سے. قبول کریں گے نفع کی تما سے، اور چھوڑیں گے بھی اپنی ذات کی تما سے کہ اس کو استعمال کروں گا تو نقصان پہنچے گا. تو لہذا نفع نقصان، محبت بغض، قبول اور رد، اس کے گرد یہ دو پلرز پر ہماری زندگی کھڑی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو کس طرح برتنا ہے، محبت کو کس سانچے میں لانا ہے، اور کس چیز کو محبت کہا جائے، کون سی چیزیں انسان کی قبول کے لیے ہیں اور کون سی رد کے لیے ہیں، اس ساری صلاحیت انسان کے اندر ہے. نبی کی وہ ذات ہوتی ہے جو خطوط کو استوار کرتی ہے، اور نبی کی سیرت اور وہ خطوط وہی مذہب اور دین کہلاتا ہے. اب میرے دوستو اس پر ہم دوسرے مرحلے کی طرف چلیں گے، توجہ رکھیے گا اس بات پر، ٹھیک ہے. اور یہ ساری ابحاث ہمارے بزرگوں نے کیے ہی، حضرات صوفیہ اسی پر زندگی استوار کرتے ہیں. یہی بات بندے کو پڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی صحبت میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ دیتا، کیونکہ یہ وہ الجھے ہوئے گنجلک مسائل ہے جو انسان کے باطن میں ہوتے ہیں، وہ ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس میں انسان سلجھ جائے تو پہاڑ جیسے امتحان کو تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اس نعمت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ کیا بات تھی کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر فرعونیوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کے جسم کو کاٹ ڈالا گیا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. کیا بات تھی کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر جو آ جاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا جاتا ہے، ان کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پھرتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اندر کا یقین آ جاتا ہے تو پہاڑ جیسے مصائب بھی پھول کی سیج لگتے ہیں. تو حضرات صوفیہ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ رہی ہے کہ وہ بندے کو اندر سے مطمئن کریں اور اس کا رشتہ اس کے ظاہر کے ساتھ جوڑ دیں، زبان پر اس کے دل کو لا کر رکھ دیں اور دل کی جگہ پر زبان کی چاشنی کو لے جائیں، جسم کو روح کا عاشق کر دیں، روح کو جسم پر غالب کر دیں. تو جب یہ حسین امتزاج ہو جاتا ہے اس وقت بندہ مومن بنتا ہے. اس کو حضرت اقبال نے بڑے پیارے انداز میں اپنی مشہور غزل اور نظم میں کہا تھا کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن. یہ پورا ایک درس ہے، پورا ایک سبق ہے، یہ ایک شعر مکمل ایک مکتب ہے جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے انسانیت کی تعبیر پیش کی ہے. میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. بڑی پیاری بات وہ کرتے ہیں کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ دو چیزیں، جب قرات قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، قرآن کہتے جو پڑھا، تو قاری جو ہے وہ ظاہر ہے اور قرآن جو ہے وہ باطن ہے. جو قاری کے اندر وہ رس پیدا کرتا ہے. اور ایک بڑی پیاری بات انہوں نے اسی شعر میں آگے جا کر کی ہے کہ انسان مکمل کب ہوتا ہے، مومن کب بنتا ہے. فرمایا جب اس کو اندر سے قرار حاصل ہو جائے اور اندر کے مسائل اس کے جو رب کے ساتھ ہے، جو اس پر پردے ڈلے ہوئے ہیں، مذہب اور نبی کے فیض کو لے کر جب اس کو کشادہ کر لے اور اس کا راستہ رابطہ اپنے رب کے عرش کے ساتھ جڑ جائے، تو پھر اس سے اس کے لیے اس سے بڑی کوئی بلندی نہیں ہوتی ہے. اس سے بڑی کوئی بلندی نہیں ہوتی. سب سے بڑی بلندی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا رتبہ عبدیت کا رتبہ ہے، بندگی کا رتبہ ہے. جب انسان کو اپنا بندہ ہونا یاد آ جائے، بس یہی اس کی سب سے بڑی بزرگی ہے، سب سے بڑی بزرگی. اس لیے تصوف کے اندر بھی جہاں نجبا، شرفا، کتب، ابدال، غوث، یہ درجے اس کی روحانیت کے ہوتے ہیں، تو جہاں پر ولایت کے اندر روحانیت اور قرار و ایمان کی مضبوطی کا سب سے آخری درجہ جو آتا ہے وہ درجہ عبدیت ہی ہوتا ہے. درجہ عبدیت ہی ہوتا ہے کہ جہاں پر پہنچ کر مکمل طور پر انسان کے اوپر، مومن کے اوپر رب کی محبت غالب آ جائے اور اس کا رواں رواں بھی رب کی مخالفت کی طرف نہ بڑھے. اس کا اگلا موضوع ہمارا آئے گا صدق پر انشاءاللہ. ادھر میں تشریح کروں گا کہ ایک ہوتا ہے صادق اور ہوتا ہے صدیق. ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق. جو نظام زندگی کے ایک منشور کو سمجھے وہ صادق ہے، جو ظاہر اور باطن میں کمال حاصل کر لے وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے. اس کو ہم انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر مزید آپ کے سامنے کلیئر کریں گے کہ قرآن نے کہیں انبیاء کو صدیق کہا جبکہ سچ بولنے والے کو صادق بھی کہا جاتا ہے. تو یہ قرار کی منزل ہے، یہ تمانیت کی منزل ہے، یہ سکون کی منزل ہے، یہ اطمینان اور یقین کی منزل ہے. جب یقین کا چراغ دل میں پھٹتا ہے تو وہ صادق ہوتا ہے، اور جب روشن کرتا ہے تو صدیق ہو جاتا ہے. یہ ظاہر اور باطن کا جو امتزاج ہے جب کمال پر پہنچتا ہے میرے دوستو، تب بندہ مرتبہ صدیقیت پر پہنچتا ہے، اور پھر اس مقام پر پہنچتا ہے، پھر وہ جو کہتا ہے رب اسی کی سنتا ہے. آئیے پھر ہم پیچھے چلتے ہیں تاکہ اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں. سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات ڈالیں، اس کو قبول کریں کہ انسان مذہب کے بغیر ناقص ہے. اور میں بارہا پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مذہب اس خطوط، اس نقوش، اس راستے اور اس کامل طریقے کو کہا جاتا ہے کہ جو ہماری زندگی کی ہاں اور نا کو برتنے کا راستہ ہے. انسان اپنی ہاں کو کس طرح قبول کرے، نا کو کس طرح قبول کرے، اپنے قبول کے تقاضوں کو کہاں پر لے کر آئے، اپنے رد کے تقاضوں کو کہاں پر لے کر آئے، انسان اپنی خواہش خیر کو کہاں لائے، شر سے کہاں بچے. تو جو نقوش اور جو مکمل طور پر پروگرام اس کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے، منشور پیش کر دیا جاتا ہے، تو پیش کرنے والا مرشد نبی ہوتا ہے، اور جو نظام پیش کرتا ہے وہی مذہب اور دین ہوتا ہے. اب اس میں دوسرا مرحلہ میرے دوستو یہاں پر جب آتا ہے، اس کو علم نفسیات میں بارہا آپ کے سامنے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً تقلید پسند ہے، وہ کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے. انسان کی مثال اس گٹلی کی ہے، اس آم کی گٹلی کی ہے جس کے اندر 20 سال کے پھل موجود ہیں، لیکن پھل خود گٹلی سے پھٹ نہیں پڑتے جب تک کہ کوئی کسان اس کو لے کر کسی اچھی زمین میں نہ ڈالے.
اور اچھی زمین میں ڈال کر صرف نہیں پھٹ پڑتے جب تک اس کو پانی نہ دے، پانی سے بھی نہیں پھٹ سکتے جب تک کہ کسان اس کے سر پر بیٹھ کر ایک عرصہ اس کا انتظار نہ کرے، اس کو پالے نہ۔ تو حضرات گرامی، بس یہی مثال انسان کے اندر ہے کہ سارے خیر انسان کے اندر ہے، ضرورت پڑتی ہے کسی مرشد کامل کی کہ جو ہماری بیج کے لیے کسی اچھی مٹی کا انتخاب کرے، پھر اس پر پہرا دے، اور پہرا دینے کے بعد جب وہ تناور درخت بن جائے تو پھر وہ درخت بغداد میں لگا، اس کے پھل پاکستان میں کھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل وہ مرحلہ۔ یہ تو ہم کمال کی طرف جا کر بات کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل طور پر ہم اس راہ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اور یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیا ہے اور ہم بن کیا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں کتنا بڑا، کتنا روشن، کتنا وسیع، کتنا خوبصورت، کتنی جاذبیت والا، شہد سے میٹھا ہمیں بنایا ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے سرکار کی سنت اور اولیاء کی گفتگو اور ان کی نصیحتوں کو چھوڑ کر۔ لہذا انسان جو اس پورے عالم کے اندر خیر کا باعث تھا، وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، لیکن جب نبی کی نقوش قدم اور اس کی نصیحت اور اس کی نصیحت کی روشنی میں خود کا جب پتہ لگاتا ہے، خود کو تلاش کرتا ہے، تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ تنہا ہوتا ہے اور کروڑوں کا مسیحا بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بار ہم نے پہاڑ پر ڈالا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا۔ فرمایا یہ بار ہم نے سمندر پر رکھا، سمندر نہیں برداشت کر سکا۔ ہم نے اس بار کو ہواؤں پر رکھا، ہوا جیسے مضبوط اور مقوی شے اس کو برداشت نہ کر سکی۔ فرمایا ہماری جانب سے خیر اور فروغ بندگی کے تقاضے کو صرف حضرت انسان نے قبول کیا ہے۔ تو پتا چلا کہ انسان کے اندر وہ سارے کمال موجود ہے جو نہ پہاڑ کی سختی میں ہے، نہ آسمان کی بلندی پر ہے، نہ سمندر کی گہرائی میں ہے، نہ پھول کی شگفتگی میں ہے، اور نہ شہد کی مٹھاس میں ہے۔ یہ سارے کمال بیک وقت انسان کے اندر آئے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بنائی تو خوبصورت سے خوبصورت چیز ہے، لیکن ہماری خلق میں سب سے احسن جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ لیکن حضرت انسان کون؟ جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری خدائی کے لیے، خدا کے نمائندے اور ساری بربریت و دہشت گردی کے لیے امن کے سب سے بڑے حقیقی سفیر ہیں۔ اب میرے دوستو، اس کو سمجھنے کے بعد جلدی سے ہم دوسرے مرحلے میں چلتے ہیں، آج وقت ہمارے پاس کم ہے۔ یہ صرف ادھیڑنے کی بات میں کر رہا ہوں، کھروچنے کی بات کر رہا ہوں، میں جھنجھوڑنے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مٹی کو جب ادھیڑا جاتا ہے، کھروجا جاتا ہے، اس میں ہل چلایا جاتا ہے، پھر بیج لگایا جاتا ہے، ایسی پھینکنے سے نہیں لگتا۔ آگے جو نصیحت میں نے کرنی ہے، اگر وہ ایسے کروں تو بیکار ہے، لیکن کمال اس میں یہ کہ پہلے طبیعتیں اور ضمیر کو کھروچا جائے، بیدار کیا جائے، ہوشیار کیا جائے، پھر وہ صدق کا بیج لگایا جائے، تاکہ طلب پیدا ہو نا، پیٹ بھرا ہوا ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو اور بہترین نان گھی کے لگے ہوئے ہو، اس سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ پیاس نہ ہو تو بہترین میٹھا شربت برا لگتا ہے، لیکن جب پیاس لگے تو کھولتا ہوا پانی بھی میٹھا لگتا ہے، اور جب طلب اندر سے بیدار ہو جائے تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے۔ نصیحتیں ہم پر عمل اس لیے نہیں کرتی کہ ہم نصیحت سنتے ہیں، طلب پیدا نہیں کرتے۔ پہلے طلب کو پیدا کیا جائے، جب طلب اور چاہت پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد چھوٹی چیز بھی بڑی نظر آتی ہے۔ اور اگر طلب ہی اندر نہ ہو، آج ہمارا حال کیا ہے، آج ہماری نمازیں کیوں چھوٹتی ہیں، آج ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں، آج ہم فراڈ اور کرپشن کے اندر مبتلا کیوں ہوتے ہیں، نصیحتیں، داڑھی، پگڑی، ٹوپی سب ہمارے پاس ہے، نصاب پورا ہمارے پاس ہے، لیکن طلب نہیں ہے، اس لیے اس کی امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، اس لیے اس کا اطلاق نہیں ہو پاتا۔ حضرات صوفیہ پہلے احساس ضیاء کو بھڑکاتے ہیں، اور جو رہ گیا اس کو بچانے کی فکر لگاتے ہیں۔ تو جب یہ طلب پیدا ہوتی ہے تو ایک نفل بندے کو فرشتے سے افضل کر دیتی ہے۔ آج ہم فرائض پڑھ پڑھ کر بھی اپنے آپ کو نیک نہیں کر پاتے، تو طلب کو اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ جذبہ پیدا کرو کہ نیک ہونا ہے نہیں ہونا ہے، پہلے اگر یہ تڑپ پیدا ہوگی تو دوسرا مرحلہ آگے چلے گا۔ خدا کو راضی کرنا کہ نہیں کرنا ہے، بولے تو جب یہ تڑپ پیدا ہوگی تو پھر آگے بات چلے گی۔ پہلے آپ اپلیکیشن دیں، اپنی رائے دیں، اپنا پروفائل پیش کریں، اپنی مرضی کو پیش کریں، اور آپ کی نیت اور انٹینشن کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کو پہلے واضح کریں۔ جیسی ہوگی تو ویسی چیز ملے گی۔ اگر کھانے کے لیے آئے ہیں، صرف ٹہلنے کے لیے آئے ہیں، صرف ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے آئے ہیں، صرف گھر میں تنگ ہو گئے تو سستانے کے لیے آئے ہیں، صرف مہینے کے دن ایک دن جمع ہونے کے لیے آئے ہیں، تو پھر تو نہ مجھے کچھ ملے گا نہ آپ کو کچھ ملے گا۔ جس چیز کو لینے آئے وہ مل گئی، کھانا مل گیا، ہوا مل گئی، بیٹھنا مل گیا، گپے شپے مل گئے، دوست مل گئے، پان سگریٹ کا اہتمام ہو گیا، سب ہو گیا، لیکن جو چیز مقصد کی تھی وہ نہ مل سکی. ٹھیک ہے، جو وہ نہ مل سکی. تو پہلے اس بات کو متعین کریں آپ، پہلے بالکل بٹم سے اور ڈیپ سے اس بات کو کھڑا کریں کہ کیا نیک ہونے ہمارے ہیں یہاں پر، کیا اپنے آپ کو دین کے قالب میں اتارنے کے لیے آئے، دین کو لینے آئے ہیں، دین پر احسان کرنے آئے ہیں، دین کو لینے آئے ہیں. ہم مکمل ہیں یا ناقص، اس کا پہلے اہتمام کریں تو یقیناً ہم ناقص ہیں. ہم کامیاب ہیں یا بھٹک رہے ہیں، اس کا فیصلہ کریں. اگر کامیاب ہیں تو پھر کس منزل کی ضرورت ہے؟ جب منزل مل گئی ہے تو پھر کسی منزل کی ضرورت ہے، لیکن منزل دور ہے، راستے 3600 ہیں، کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے. اگر یہ طلب ہے تو پھر راستے کا ہادی بھی مل جائے گا، رہنما بھی مل جائے گا. طلب ہو جاتی ہے تو طالب ہی کو سب کچھ ملتا ہے. جس کو پیاس نہیں لگتی اسے پانی کی قدر کیا ہے. مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ مرید میں طلب کو پیدا کرے، اور جب طلب کو وہ پیدا کر دیتا ہے تو پھر طالب کو مطلوب ملتا ہے. یہ رب کا وعدہ ہے، رب ملتا ہے. انسان نیک ہو سکتا ہے لیکن پہلے اپنی نیت پر غور کرے. اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو جواب الکلم ہے، کروڑ ہا سال کی بات پہ ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں. میرے آقا فرما گئے، سارا دین ایک جملے میں فرما گئے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. ایک جملے میں سارا دین آ گیا ہے کہ جو کر رہے وہ نہیں، جو سوچ رہے وہ ہے. اس لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا عمل تمہاری نیت کی غمازی کرتا ہے، تمہارا عمل تمہاری، بولیے، نیت کی غمازی کرتا ہے. تمہاری نیت کا پرتو تمہارا عمل بنتا ہے. نیت کی طرح عمل ہو جائے تو صوفیہ اس کو صدق عملی کہتے ہیں. نیت کی طرح اگر عمل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں صدق عملی، صدق عملی. پھر جیسی نیکی کرنے کا جذبہ تھا ویسا اس نے کر کے دکھایا تو یہ ہے صدق عملی. پھر اس عمل کرنے کے اندر جو سختیاں تھیں اس کو حیث سمجھا اور نیت ہی کو پورا کیا تو یہ ہے صدق عظمتی. یہ درجے اوپر چڑھتے ہیں، اور جب یہ 7 درجے مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر رب کریم کی جانب سے اس بندے کے سر پر صدیق کا تاج رکھا جاتا ہے، صدیق کا تاج رکھا جاتا ہے. حضرات گرامی، اس پر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مکمل ہو کر نہیں، ناقص ہو کر. سمجھدار دانا لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ نصیحت وہ پا سکتا ہے جسے احساس ضیاء ہو، جسے یہ احساس ہو، جس نے یہ کہا میری زندگی کا ایک لمحہ بھی خراب نہیں گزرا. تو اس کو جب ضیاء یعنی ضائع ہونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، جب وہ خود ہے مکمل، تو درس میں بیٹھ کر کیا کرے گا اور وہ درس دے کر کیا کرے گا. پہلی چیز ہے احساس ضیاء، یہ بندے کے اندر بیدار ہونا چاہیے. عمر گئی، برباد ہو گئی. جس طرح بھی ہمارے بزرگ نے ادیب رائے پوری علیہ رحمہ کا کلام پڑھا کہ جناب منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، یہ احساس ضیاء، یہ بندے کو مومن بناتا ہے. اور احساس ضیاء کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ جو بچ گیا اس کو محفوظ کرو، جو بچ گیا ہے اس کو محفوظ کرو، جو گیا گیا اس پر دل دکھاؤ، اس پر مست نہ ہو جاؤ. اس پر اگر مست ہو گئے تو جو بچا ہے وہ بھی نہیں بچے گا. یہ آگے والی چیز بچے گی جب، جب پچھلی چیز کے جانے کا غم ہوگا، احساس ضیاء ہوگا. تو جب احساس ضیاء ہوگا تو جو بچ گیا ہے پھر اس کو بچانے کی گویا کہ فکر کی جائے گی. اور اسی کشمکش کا نام زندگی ہے، اور اسی کشمکش میں دنیا سے رخصت ہونے کا نام ایمان ہے. تو احساس ضیاء اور جو بچ گیا ہے اس کو محفوظ رکھنا، یہ اسلام سکھاتا ہے. اور یہی تڑپ بندے کے اندر تبدیلی لاتی ہے، یہی طلب بندے کے اندر اعمال خیر کے جذبے کو ابھارتی ہے، یہی وہ طلب ہے جو بندے کو نیک بناتی ہے. ایک بندے کو بٹھا کر آپ کروڑوں دفعہ اس کو نصیحتیں کریں، نیکی کی باتیں بتائیں، لیکن جب تک یہ چیزیں چارج نہیں ہوں گی تو پورا قرآن بھی سنا دے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ ایسی مثال ہے کہ جس کو پیاسی نیک لگی ہے اور آپ اس کو روح افزا دیں، وہ کہ جی میں نہیں پیتا. اس نے کہا جی دوسرا میٹھا شربت لے، کہا میں یہ بھی نہیں پیتا. کہا آپ شہد لے لیں، کہا میں یہ بھی نہیں پیتا. مہنگی سے مہنگی میٹھی چیز اس کے آگے رکھیں پینے کے لیے مشروبات کی، وہ نہیں پیے گا. اس لیے کہ اس کو طلب نہیں ہے، اس کو طلب نہیں ہے. تو جب طلب ہو جاتی ہے تو پھر گرم پانی بھی میٹھا لگتا ہے، جب طلب ہو جاتی ہے تو سوکھی روٹی بھی اس کے لیے ایک مرغن اور اس کے لیے ایک بہترین نان طور پر ثابت ہو جاتی ہے. بس اسی مثال کو، اسی ایگزامپل کو آپ اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، یہی ایمان کے اندر ہوتا ہے، یہی عقیدے کے اندر ہوتا ہے. جب یہ چیز طلب بیدار ہو جاتی ہے تو پھر کفر ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے، فاسق متقی بن جاتا ہے اور متقی پھر ولی ہو جاتا ہے. یہی طلب بندے کو درجہ بدرجہ اوپر تک لے چلتی ہے. میرے دوستو، دوسرا مرحلہ جو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں، الفاظوں میں نہیں الجھنا، جو مقصد ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے. تبدیلی کے لیے کمر کس لیں، نیک ہونے کے لیے کمر کس لیں. اگر آپ کی عمر 40 سال ہے تو ایک اگر رف آئیڈیا لگایا جائے تو بندہ 60 سال میں مر جاتا ہے، 55 سال میں مر جاتا ہے. یوں تو مرنے کے لیے کسی کی یقین ہی نہیں، لیکن ایک نفسیاتی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. 55 سال میں انسان مر جاتا ہے، 60 سال میں تو جاتا ہی جاتا ہے آج کل کے حوالے سے اکثریت کو اگر آپ دیکھیں، اور میکسیمم اگر آپ اس کا ریشو بنائیں تو جناب یہی بنتا ہے، ٹھیک ہے. منیمم کی طرف ہم نہیں چلتے، لیکن ایک بات میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی عمر اور میری عمر 40 سال ہے، آگے رہ گئے 15 سال یا 20 سال، اگر کوئی دوست ہم سے پوچھے جناب آپ پیدا کب ہوئے، بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسی گزری، تو 10 منٹ میں ہم سب سنا دیتے ہیں، 10-15 منٹ میں سب سنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تھوڑا اور سنائیں، کہ بس یہی تھا، کب گزارے آپ نے 40 سال اور سنائے 10 منٹ میں. توجہ رکھیے گا، گزارے 40 سال سنائے 10 منٹ میں، تو غور کرو اس پر کہ جو 40 سال گزرنے میں 10 منٹ لگے تو یہ 15 کو کتنے لگیں گے. پھر تو بیدار ہو جاؤ، موت حق ہے، مرنا حق ہے. یہ قبرستان جناتوں سے نہیں بھرے، وہی ہمارے لوگ تھے، کوئی ہمارے بھائی تھے، کوئی چچا تھے، کوئی رشتے دار تھے. تو موت کے لیے موت کسی کو نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے. کامیاب وہ ہے جو طلب مرنے سے پہلے بیدار کر لے، جس کی طلب اللہ کی رضا کی مرنے سے پہلے بیدار ہو گئی، اس کو خدا یہ مطلب دیتا ہے کہ پھر وہ قبر میں سکون میں ہوتا ہے، لوگ طلب لے کر اس کی مزار پر جاتے ہیں. جن کو طلب کامل ملتی ہے پھر ان کا رتبہ یہ ہوتا ہے. اب میرے دوستو، نصیحت کے لیے تیار ہیں ہم، مجھے گفتگو پر توجہ نہیں، آپ کو سننے پر توجہ نہیں، توجہ ہے اپنی تبدیلی پر، توجہ ہے اپنی تبدیلی پر، جو سنیں گے اس پر عمل کرنے پر. بڑی عمر ہم نے گوا دی ہے، یہ خیر اہل خیر، یہ نیکوکار لوگ جنہوں نے آپ کو کھلانا بھی ہے اور مجھے بھی کھلانا ہے، اور یہ محفل سجانی ہے اور پھر آپ تک خیر پہنچانا ہے، تو اب بھی اگر احساس ضیاء اور جو رہ گیا اس کو بقا کی اگر فکر پیدا نہ ہو تو پھر اس کے لیے ماتم نہ کیا جائے تو پھر کیا ہے. لیکن حضرات گرامی، آپ کو گھروں سے جو فکر کھینچ کر اس اندھیرے میں یہاں پر لے کر آئی ہے، تو یہ نیت بڑی سعید ہے. آپ کا عمل سعادت کی غمازی کر رہا ہے کہ یقیناً آپ تبدیلی کے خواہاں ہیں، اس لیے آپ اپنے گھر کے اعلی فرشوں کو چھوڑ کر اس فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہذا اپنے آپ کو بالکل بیدار کر کے اس مرحلے کو ذرا سماعت فرمائیے. ضرورت مذہب پر میں نے چند جملے کہے، اس پر اگر گفتگو کرتے رہے تو پوری رات اسی پر گزر جائے گی، پوری رات اس پر گزر جائے گی. آپ کہیں گے کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ جو صوفیہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس مضامین کا ذخیرہ کم پڑتا ہے، نہ الفاظ کا ذخیرہ کم پڑتا ہے. تو جب ایسے سمندروں سے ہم پیتے ہیں اور کوئی اثر ہم پر نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو توجہ رکھیں، مذہب کی ضرورت پر دو جملے میں نے کہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد جو ہماری نشست ہوئی ہے وہ میں آپ کو گنوا رہا ہوں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر ساری خوبیاں ہیں، لیکن اسے مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، نظام کی. مرشد نبی ہوتا ہے، نظام ہی کو مذہب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، اور ہجرت سے پہلے اعلان نبوت جب میرے آقا نے فرمایا، اگر اس زندگی مبارکہ کو آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے خطوط اور کون سی بنیادوں سے اپنی نبوت کو آشکارا کیا، اور انسان کے سامنے سب سے پہلے، یہ بہت خوبصورت بڑی قیمتی باتیں، لیکن ہم جیسے نااہلوں کے لیے نہیں ہیں. جنہوں نے لکھی ہے نا یہ باتیں اپنی کتابوں کے اندر، انہوں نے پوری عمر لگا کر صرف اسی کو دیکھا ہے اور ذات مصطفیٰ کو سوچا ہے، اور سوچنے کے بعد جو تھوڑا سا شہد ملا اس کو رقم کر دیا ہے، اس کو رقم کر دیا. اس کے بعد والوں نے تھوڑا اپنا حصہ ملا لیا، اس کے بعد والوں نے اپنا حصہ ملا لیا، اس کے بعد والوں نے اپنا حصہ ملا لیا، تو پورا سمندر معرفت سیرت مصطفیٰ کا تیار ہو گیا. لیکن اس کی قدر وہ جانے گا جس کے اندر طلب ہوگی، جس کے اندر. وہ ہمارے وہاں ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، تو وہ مثالیں ہم پر صادق آتی ہیں کہ ہمیں بات کیا پتا ان چیزوں کی قدریں کیا ہوتی ہیں، ہمیں کیا پتا اہل اللہ کون ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا کس کی تعظیم، ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہمیں گڈیاں نوٹ دے بس وہی عزت والا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا علماء کا ادب کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا دین کی قدر کیا ہوتی، اس لیے کہ ہمارا زاویہ، ہمارا گوشہ طلب جس جگہ کے لیے بیدار اور کشادہ ہونا تھا وہاں وہ سامت اور سویا ہوا ہے، اور جہاں کے لیے سویا ہونا تھا وہاں سے وہ بیدار ہو گیا ہے، کیوں؟ بری صحبتوں کی وجہ سے، کیوں؟ حق سے دوری کی وجہ سے، کیوں؟ کبھی اس بات کو سوچنے اور اس پر غور کرنے سے دور ہونے کی وجہ سے، جان بوجھ کر اپنے کو آپ کو گناہ فساد اور فسق اور خدا کی نافرمانی کی طرف لے جانے کی وجہ سے، اب بھی وقت ہے لوٹ کر آنے کا، ایک آخری لمحہ اس میں مہر لگنے کا ہے، اس سے پہلے اگر خدا نے شعور دے دیا ہے تو پھر لوٹیں اور احساس ضیاء کرتے ہوئے طلب خیر کی طرف اپنے دامن کو پھیلائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو غور طلب امر یہ ہے کہ اس طرف توجہ کی جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو احیاء اور زندگی کے وہ کون سے بنیادی دستور عطا فرمائے جس کی بنا پر آپ کی سیرت اتنی مقبول ہوئی کہ قرآن کیا اٹھا کہ اپنی زندگی کو ان کے قالب میں ڈھالو، اپنی زندگی کو روشن کرنا ہے تو ان سے روشنی لو، اور اپنے چہرے کی زیبائش اور اپنی خوبصورتی کا اندازہ لگانا ہے تو میرے محبوب کی سیرت کو آئینہ بناؤ، تو آخر پھر پتا چلا کہ عقل کل اور دانائے کل یہ سید عالم ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ حضور نے انسانیت کی خیر کے لیے اور اپنے اتنے بڑے مرتبے کے لیے جو سسٹم بنایا ہے اس کی بنیادیں کیا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی سیرت سامنے آئی، انہی باتوں کی بنا پر تو آپ کی سیرت مکمل ہوئی ہے نا، آپ کی سیرت میں ایسا تھا کیا؟ آپ کسی چیز کو پیش کرنے میں پہلے کس کو رکھتے تھے، بعد میں کس کو رکھتے تھے؟ اس لیے کہ خیر تو بے شمار چیز ہے لیکن کمال یہ ہے کہ پہلے کون سی غذا دینی ہے، بعد میں کون سی غذا دینی ہے۔ سارے انبیاء آئے انہوں نے خیر کی بات کی، لیکن خیر کو جس ترتیب سے مصطفیٰ نے بیان کیا اس لیے سیرت کامل ہوئی ہے۔ میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں کہ سرکار کی سیرت مکمل ہے، اعلیٰ ہے، یہ ایک دعویٰ اور حقیقت ہے، تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ حضور کی سیرت کو اعلیٰ کیوں کہا گیا، حضور نے انسانیت کے لیے ایسا کیا کر کے دکھایا کہ سارے انبیاء بھی آپ ہی کی سیرت کو ڈھونڈتے ہیں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجہ حضرات انبیاء کا ہے، وہ بھی آپ کے پیچھے نظر آتے ہیں، تو پتا چلا کہ وہ شعور جو ان انبیاء کو نہیں ملا انسانیت کی تبلیغ کے لیے جو اللہ نے تنہا پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے میرے دوستو، اور غور اور فکر اس بات پر کرنا ہے کہ آخر وہ چیز کیا ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ایک بات، اس میں دو چیزیں ہیں، میں پھر آپ کو اگر ایکسپلین نہیں کر سکا تو ایک دفعہ پھر پیچھے لے جا کر سمجھاؤں، کیونکہ مجھے یہی بات آپ کے لیے ثابت کرنی اور اپنے لیے ثابت کرنی ہے۔ بیٹا ٹیشو لے کر آئیے۔ یہ دو باتیں توجہ میری طرف رکھیں، ثابت رکھنی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ایک انقلابی سیرت ہے اور مکمل سیرت ہے، تو اس میں آخر ایسی وجہ کیا ہے، کیا ایسی بنیادیں، کیا ایسی اچھائیاں، کیا ایسی خصوصیات ہیں جس کی بنا پر آپ کی سیرت کو مکمل قرار دیا گیا، اور آپ کی سیرت ہی ساری انسانیت کے لیے مکمل رہنما بنی، اور آپ کی سیرت میں ہی انسانیت کے لیے جملہ رہنما اصول ہیں، تو آخر آپ کی سیرت میں ایسا کمال کیا ہے؟ اور اگر کمال ہے اور یقیناً ہے تو سید عالم نے جب اس کا اظہار فرمایا تو پہلے کس چیز کو رکھا تھا، پھر بعد میں کس کو رکھا تھا؟ تو سیرت کو مرتب کرنے والے اور ہیں، اور سیرت کو سمجھنے والے صوفیہ اور ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو سیرت کو لکھتا ہے، اور ایک ہے جو حضور کے مزاج کو سمجھتا ہے کہ مرض کون سا تھا، حضور نے علاج پہلا کون سا دیا۔ تو پہلا جو علاج انسانیت کو جو حضور نے دیا، جو متفقہ طور پر سرکار غوث اعظم بھی فرماتے ہیں، سیدنا امام غزالی بھی فرماتے ہیں، وہ اخوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اخوت ہے۔ کیا ہے؟ اخوت ہے۔ سیرت کا پہلا درس، حضور نے آنے کے ساتھ ہی جہاد نہیں شروع کر دیا، مارو گردنے مارو لوگوں کی، حضور نے آ کر یہ نہیں کیا کہ آنے کے ساتھ ہی لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، نہ حضور نے آنے کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قید و بند اور جیل بنانا شروع کر دی گئی ہو، یا جناب جو ہے جو ہماری طرف نہیں آئے اس کو مار بھگائیں، نہ، یہ مرحلہ تو بعد میں، یہ تو نتیجے کے طور پر ہے۔ جب فصل لگ جائے، اس پر محنت ہو جائے، پھر دیکھا جائے کہ کون سے سڑے ہوئے تھے، کون سے صحیح تھے، تو جو سڑے ہوئے پھل ہیں اس کو پھینک دیا جائے، جو صحیح ہے اس کو دامن میں لایا جائے۔ لیکن یہ کسان اس وقت کرتا ہے جب بیج لگا کر اس کی پوری تربیت کرتا ہے، تربیت کرنے کے بعد اچھے موسم مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، خیال و نگہداشت کرتا ہے، لیکن پھر بھی اگر جو جڑ کر جس جو اپنے اس زمین سے اور کسان کو اس فیض سے مکمل استفادہ جس پودے کے اندر اور جس ٹہنی میں نہ سکا، تو پھر کسان مجبوراً دوسرے چیز اس سے خراب نہ ہو جائے تو خراب ٹہنی کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، لیکن شروع سے بیج کو نہیں پھینکتا، کیونکہ پھینکنے کا، رد کا، تشکیل کا، ترتیب کا اور تقسیم کا، چھانٹنے کا مرحلہ یہ انتہا کا ہوتا ہے۔ ہم انتہا کی بات نہیں کر رہے، ہم ابتدا کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جہاد تو انتہا ہے، یہ تو سیرت کا بالکل انتہا آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے اس بات کو آپ طے کریں کہ سیرت کی ابتدا کیا ہے۔ سیرت کی ابتدا سمجھ گئے تو جہاد کا حسن بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر ایک مالی سڑے ہوئے پتے کو اگر نکال کر پھینکتا ہے تو اگر ابتدائی دور سے اس پروسیس کو دیکھا جائے تو اس پتے کو توڑنے والے کو بھی سمجھ میں آئے گا یہ توڑنا نہیں، یہ شفقت ہے، یہ توڑنا نہیں، یہ بقا ہے، اس کو توڑنا، پورے چمن کو بچانا، یہی جہاد شریع کا کانسیپٹ ہے۔ جہاد قتال نہیں، قرآن نے احیا کہا، جہاد کو حیات قرآن نے کہا، جہاد کو حیات با ایمانہ کہا، کہ جب فصل تیار ہو جائے تو گھاس پھوس جو دوسرے کی غذا کھاتے ہیں اس کو نکال کر اگر مالی پھینک دے تو کوئی پاگل اسے ظالم نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ گلشن کا احیا کرنے کا فارمولا اسی کے پاس ہے۔ تو جہاد کو جو حیات کہا گیا ہے وہ اس مرحلے میں کہا گیا ہے کہ جب چمن پورا تیار ہو چکا ہو اور بعض چیزیں اس چمن کی زینت، اس کی زیبائش کو خراب کر رہی ہو، تو جب اس میں کچھ چھانٹی کر دی جائے، اور چھانٹی اس لیے نہ کی جائے کہ وہ چیز مالی کو بری لگ رہی ہے، چھانٹی اس لیے کی جائے کہ چمن سے اس نے استفادہ نہیں کیا تھا، چمن سے اس نے استفادہ نہیں کیا تھا، فیض جو یہ پھل اٹھا سکا پڑوس میں وہ نہ اٹھا سکا، اگر اس کو اٹھا کر پھینکا نہ جائے تو سارا چمن برباد ہو جائے گا۔ تو بچانے کے لیے اور چمن کو آباد کرنے کے لیے یہ مصطفی سیرت کی آخری منتہا ہے جس کو جہاد شرعی کہا جاتا ہے۔ فلسفہ جہاد میرے دوستو یہ ہے۔ اب آئیے سب سے پہلی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز جس کا نتیجہ جہاد بنتا ہے، پہلی وہ چیز، اب آپ دیکھیں مالی نے پہلے لگایا بیج، توجہ چاہتا ہوں، پہلے لگایا بیج، جب وہ تناور درخت بن گیا، پھل لگ گئے، سب کچھ۔ اب ایک چیز جب خراب کرنے کے لیے آئی تو اس نے جب اس کو نکال کر پھینکا تو دراصل اس نے بیج کو بچایا، اس پہلے پیغام کو بچانے کے لیے اس نے آخر میں یہ اقدام کیا۔ اگر آخر میں وہ اقدام نہ کرتا تو جتنا عرصہ اس پہلے پیغام سے شروع تھا سب برباد ہو جاتا۔ تو جہاد یہ منتہا ہے اور اخوت یہ پہلا نظام ہے۔ تو اسلام نے جہاد کا درس اس لیے دیا کہ اخوت کو بقا ملے، اور اخوت جب کمال پر آتی ہے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا باہم ریلیشن ہے، یہ ایک دوسرے کے بغیر پائی نہیں جاتی۔ ابتدا اخوت ہے، منتہا جہاد ہے۔ پیغام اخوت کے تحفظ کے لیے جہاد ہوا ہے، اخویت اور اخویت عامہ کے لیے جہاد ہوا ہے۔ جہاد کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہوا، اخوت کو بچانے کے لیے ہوا ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ جہاد انسانیت کو مارنے کے لیے نہیں ہوا بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہوا۔ اور قرآن نے اس لیے جہاد کو موت نہیں کہا، قتال کو موت نہیں کہا، قصاص کو موت نہیں کہا، قصاص اور جہاد کو قرآن نے حیات کہا ہے۔ فصل تیار ہو گئی ہے، ایک چیز ایسی لگ گئی ہے اس میں دیمک، یہ کیڑا لگ گیا ہے، اگر مالی اس کو کھروچ کر پھینکتا ہے تو سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے بیج جو لگایا تھا نا، یہ حفاظت اسی کی ہو رہی ہے۔ جو پہلا جو مرحلہ تھا، بگننگ جو اس کی تھی، ابتدا جو اس کی تھی، یہ اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو جہاد اصل میں، جہاد ان تمام پروسیس کا نتیجہ اور رزلٹ ہے۔ تو جہاد پر بحث کرنے سے پہلے مصطفیٰ کی اس زندگی کے سابقہ پروسیس کو دیکھنا پڑے گا، اور جس نے اس پروسیس کو سمجھ لیا اس کے نزدیک جہاد فساد نہیں، سراسر عبادت ہوگا، اور اسے جہاد کا کانسیپٹ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اس کو برتنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ اب میں بالکل سسٹم پر آپ کو لے کر آ گیا ہوں۔ اب آئیے اس کی ابتدا کو دیکھتے ہیں۔ حضور نے جو پہلا اقدام کیا، توجہ چاہتا ہوں غلام بھائی قبلہ، پہلا جو اقدام حضور نے کیا وہ کیا تھا؟ توجہ رکھیے گا، وہ اخوت تھا۔ کیا تھا؟ سن رہے میری بات آپ؟ ہم اپنی اصلاح کی طرف چلیں گے، لیکن جس معاشرے میں ہم ہیں وہاں قتل کر دو، 20 کروڑ روپے دے دو، قتل معاف ہے، یہ چل رہا ہے نا میڈیا پر، وڈیرا گیری کا نظام کیوں چل رہا ہے؟ یہ خدا آپ سے بھی پوچھے گا، یہ مائک اگر مجھے ملا ہے تو مجھ سے بھی پوچھے گا. میں کسی سیاسی تنظیم کا نمائندہ نہیں، لیکن محمد رسول اللہ کا امتی ضرور ہوں. ہاں، اور مومن کی مثال نہ میں جانتا ہوں کہ کون قتل ہوا تھا، نہ مجھے اس کا گھر پتا ہے، لیکن ہم ایک نظام سے وابستہ ہے. چھپ رہنا کفر گناہ ہے، اور اپنے عقیدے کو واضح کرنا یہی ایمان ہے. یہی مومن اور کافر میں بہت بنیادی فرق ہے. کافر حرص میں لالچی ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، اور مومن خدا کے لیے ہمیشہ گویا ہوتا ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اذان تو جا رہی ہے میناروں سے، لیکن اس کی روح نہ رہی. اذان کی روح صرف سر جھکانا نہ تھا، اذان کی روح یزید کے سامنے حق کہنا تھا، کفر کے سامنے کھڑا ہونا تھا. تو حضرات گرامی، اسی کو حضرت اقبال بڑے پیارے انداز میں کہہ گئے کہ رہ گئی رسم ازاں. بڑی پیاری بات کی اقبال نے. کیا کہا انہوں نے؟ میں نے حضرت اقبال سے پوچھا عالم تصور میں کہ آپ نے اذان کو، اذان کو آپ نے رسم کہہ دیا، اذان تو عبادت ہے، اذان عبادت ہے، آپ اس کو رسم کہتے ہیں؟ آپ پر شریف فتویٰ آ جائے گا کہ آپ، اذان تو عبادت ہے، عبادت، آپ اس کو رسم کہتے ہیں؟ تو اقبال میرے کان میں کہتے ہیں، ایک اذان وہ تھی جس میں انقلاب آیا تھا، یہ اذان 100 بجتی ہے، کوئی انقلاب نہیں ہے. میں صرف، ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے ایمانی شعور اور اسلامی مزاج کو سمجھ رہے ہیں کہ اسلامی مزاج کیا ہے. اسلامی مزاج یہ نہیں کہ گھر کے تالے لگا دیے جائیں. گھر کو بند کر دینا اسلامی مزاج نہیں ہے. اگر گھر کو بند کرنا اسلامی مزاج ہوتا تو مومن احسن تقویم نہ ہوتا. مومن پر یہ امانت نہ رکھی جاتی، تبدیلی خدا لائے گا، لیکن مومن اس کے لیے سبب بنتا ہے. خدا جس کے ذریعے تبدیلی لاتا ہے وہ اہل ایمان ہوتے ہیں، اور جس کو خدا پسند نہیں کرتا وہ کفار ہوتے ہیں. تو حضرات گرامی، فساد فی الارض کو ختم کرنا، جو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جن کی، یہ میں مانتا ہوں کہ جو ہاتھ سے نہیں روک سکتے وہ زبان سے بولے، جو زبان سے نہیں بول سکتے وہ کم سے کم دل میں برا مانے. لیکن دل میں برا ماننے والے کے لیے بھی تین باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس مسند ہے، تو میرا یہ شرعی فرض ہے کہ میں زبان سے حق بولوں، چاہے اس کے لیے پاداش جو بھی ہو. اللہ سے امتحان کا، سختی کا سوال نہیں کرتے، عافیت کا سوال کرتے ہیں. لیکن بولنا ہوگا، ورنہ قیام، حضور نے فرمایا کہ جو فتنے کے وقت، تبرانی میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جو فتنے کے وقت علم کا مدعی ہو کر حق نہ بولے، قیامت کے دن اس کی زبان پر جہنم کی لگام لگائی جائے گی، جہنم کی لگام لگائی جائے گی. تو حضرت گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس برے کو برا کہنا ہی ایمان ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ مسلمان کا سب سے بڑا شیوا ہے، سب سے بڑا شیوا ہے. اور حضور نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے، اور امر بالمعروف صرف اس میں نہیں ہوں گے، عقیدے میں پہلے ہوگا، معاشرت میں پہلا ہوگا. انسان کے ساتھ عقیدہ، اعمال، معاشرت، پڑوس، باپ، دوست، رشتے ناتے، گلی کوچے، سب انسان کے ساتھ وابستہ ہے. تو سارے شعبوں کے اندر اسے امر بالمعروف کرنا ہے. اور امر بالمعروف کو تو اسلام اس سطح پر لے جاتا ہے کہ راستے سے اگر تکلیف دینے والا تنکا بھی ہٹا دے تو خدا کہتا ہے جنت دے دیں گے. یعنی امر بالمعروف کو اس سطح تک لے جایا جاتا ہے، اس سطح تک لے جایا جاتا ہے کہ بھائی سڑک پر تو میں بھی گزر رہا ہوں، آپ بھی گزر رہے ہیں، غلام بھائی مارفانی صاحب سب گزر رہے ہیں، تو بھائی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا، خود ہی ہٹ جائیں گے. فرمانا مومن وہ رب کا نمائندہ ہے. رب کی شفقت و جوادیت کا مظہر ہے، رب کی رؤوفیت اور رحیمیت کا مظہر ہے. مومن خود غرض نہیں ہوتا. مومن کی مثال رب کے فیضان سمندر کے مانند ہوتی ہے، دریا اور چشمے کی مانند ہوتی ہے. چشمہ جب بہتا ہے اور بہ نکلتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا بھر رہا ہے اور کہاں سے بھر رہا ہے. چشمے کا کام صرف بہنا ہوتا ہے، عطا کرنا ہوتا ہے، اس پر نتیجہ نہیں ہوتا. تو میرے دوستو، یہاں پر آپ توجہ فرمائیں اور غور کرنے کی چیز ہے کہ امر بالمعروف، اس جذبے کو ابھاریں اپنے اندر، نیکی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. غلط بات یہاں پر ہو اس کی مذمت کریں اور خود بھی بچیں. یہ ایمان کی دلیل ہے. اس کو کہتے ہیں تصوف میں صدق عظیمت. صدق عظیمت، جب دیکھ لیا غلط تو غلط. امر بالمعروف کا طریقہ کیا، یہ بھی سنیے. ہمارے بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، شاہ صاحب میں تو خود ہی عمل نہیں کرتا تو میں کیا بات کروں. تو میں نے کہا یہ تو پھر ایک گناہ ہے. بندہ جو کہے اس پر خود عمل کرے، ٹھیک ہے، تو یہ تو نور لینا نور ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اگر وہ خود عمل بھی نہیں کرتا، بولتا بھی نہیں، تو دو گناہ ہے. کیا ہے؟ دو گناہ ہے. اور ایک ہے کہ عمل نہیں کرتا لیکن بولتا ہے، تو ایک نیکی ایک گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک نیکی ایک گناہ ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ ایک غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی میں اس کو کیسے روکوں، میں خود یہ کام کرتا ہوں، یا میں خود بڑا گناہگار ہوں، تو یہ ڈبل گناہ ہے. یہ میں امر معروف کا تقاضا آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مزاج بتا رہا ہوں. اس وقت آپ نے کہا کہ دیکھو غلط کام ہم کرتے ہیں اور ہم بھی گناہگار ہیں، لیکن خدا سے توبہ کرتے ہیں، لیکن علی اعلان اپنی آنکھوں کے سامنے غلطی نہیں دیکھ سکتے، تو جو عمل اس غلطی کو خود بھی کر چکا تھا لیکن اب برملا رب کے خوف میں وہ کہہ رہا ہے، تو جو غلطی کر چکا اس پر گناہ تو ہے، لیکن جو کہہ رہا ہے اس پر اجر ضرور ہے. اور آپ دیکھیے میرے دوستو، مومن کو خدا کتنا وسیع کرنا چاہتا ہے، اور اس کو نسل سے، عصبیت سے، رنگ سے، نسل سے، قوم سے نکال کر ایک کلمے میں جمع کرنا چاہتا ہے. اور حضور کی سیرت مبارکہ بھی یہی تھی، سرکار نے اپنے قریبوں کو دور کیا اور بلال کو قریب کیا. ٹھیک ہے، سرکار نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ انما اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رنگ و نسل بعد میں ہیں، تقوی، خشیت، قرب الہی کا جذبہ پہلے ہے. تو یہ صرف سننا نہیں ہے، اس کو اپنی ذات پر لانا بھی ہے کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یقین میں تین طریقے ہیں کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تم تو کہہ جناب دل میں برا جانو. یہ ایک اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب تقسیم انسانیت میں درجے ہوتے ہیں، لیکن اپنی الگ الگ انڈیویجول اور انفرادی پوزیشن میں یہ تینوں چیزیں ہم پر آتی ہیں. مثال کے طور پر میں گھر میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ حدیث جہاں پر ریاست، علماء اور رعایا تین کے درجے میں تقسیم ہوئی تھی کہ ریاست کے اندر جو حاکم ہے اس کو یہ کنٹرول اور اختیارات ہیں کہ جناب وہ ہاتھ سے چیزوں کو روکے گا، علماء اور مشیر جو ہیں وہ زبان سے بولیں گے، رعایا لٹھ لے کر شریعت والا نظام نہ لائے، بلکہ رعایا جو ہے کہ اس کو دل میں برا جان کر ان لوگوں سے شکایت کرے جن کے پاس بولنے کا منصب ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک الگ درجہ تھا، لیکن عمل اور معاشرت میں آئے تو ہر بندے کے اندر یہ تین درجے ایک وقت جمع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں کنبے کا بڑا ہوں، گھر کا بڑا ہوں، فیملی کا بڑا ہوں. ٹھیک ہے، اب میرا جو گھر ہے وہ میری ریاست ہے، میرا جو گھر ہے وہ میری ریاست ہے، لہذا اب مجھ پر یہ حدیث کے تینوں درجے صادق آتے ہیں کہ جناب میرا بچہ اگر میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھ پر پہلی چیز یہ ہے، یعنی دین کی نافرمانی کرتا ہے تو پہلی چیز یہ کہ میں ہاتھ سے روکوں گا. اب اس سطح پر یہ تینوں چیزیں میرے پاس آتی ہیں، سمجھ رہے آپ؟ اور پھر ہاتھ سے روکنے کے ساتھ ساتھ منہ سے بھی بولوں گا، اور منہ سے بولنے کے ساتھ وہ عمل کبھی ہے تو اس کی ذات کی محبت کی بجائے اس عمل کی نفرت کے دل کو بھی دکھاؤں گا. اور یہ تین چیزیں ہر سطح کے مومن کے لیے اللہ رب العالمین نے ضروری قرار دیا ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر خود غرضی کتنی ہے، حضرت غوث آدم فرماتے گناہوں کی جڑ خود غرضی ہے کہ میں ٹھیک ہوں نا، ابھی میرے گھر تک نہیں آیا، خدا نہ کرے ان کے گھر تک آیا ہے، یہ خود غرضی. تو یہی حسد کو پیدا کرتی ہے، یہی کینہ پیدا کرتی ہے، یہی فراڈ پیدا کرتی ہے، یہی کرپشن کو پیدا کرتی ہے. اسلام جو ہے وہ خود غرضی سے نکال کر ایثار سکھاتا ہے. خود غرضی کس کو کہتے ہیں؟ توجہ سنیے، خود غرضی اس چیز کو کہتے ہیں کہ میرا نفع آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا نفع الگ، میرا نفع الگ. اور ایثار اس کو کہتے ہیں کہ میرا نفع آپ سے جڑا ہوا ہے، اگر آپ گئے تو میں بھی گیا، آپ گئے تو میں بھی گیا. تو اسلام جس عمومیت کو سکھاتا ہے وہ عمومیت یہ ہے کہ مومن تنہا نہیں بلکہ ایک دیوار کے مانند ہے، ایک ہیٹ گری تو پوری دیوار جائے گی. اس لیے پڑوس کے حقوق آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے سڑک کے حقوق آتے ہیں، اس لیے بول چال کے حقوق آتے ہیں، اس لیے دیکھنے کے حقوق آتے ہیں، اس لیے ماں باپ کے حقوق آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت یہ سکھاتی ہے تمہارا نفع خود سے نہیں، اس سے ہے. اور کفر اور نفس یہ سکھاتا ہے کہ تمہارا نفع خود سے، اس سے نہیں. تو جو فکر، یہ توجہ سنیے، روزانہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو فکر، مثال کے طور پر گڑا کھدا ہوا ہے، آپ تو گزر گئے، آپ نے کہا خود دیکھے گا، خود دیکھ کر جائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں. اسلام یہ ہے جس طرح آپ نے اپنے آپ کو بچایا اس سے زیادہ چاہت اس کے لیے ہونی چاہیے کہ کہیں میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آیا کہ کسی نے گزرتے ہوئے بھی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، اس نے اشار کیا نا اپنے نفع کو، اپنے سکون کو دوسرے میں رکھا. اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے بہترین صدقہ. سبحان اللہ کیا ہے بولیے. اور میں یہاں پر غلام بھائی ایک مسئلہ کلیئر کروں، ہمارے وہاں صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسا بکرا ہو گیا، ہمارے وہاں صدقے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بکرا، اناج، ٹھیک ہے، انڈے، گوشت کے ٹکڑے، یہ ٹھیک ہے. لیکن صدقے کو بھی ہمارے وہاں ایکسپلین نہیں کیا جاتا. صدقہ بنا ہے صدق سے، کس سے بنا ہے؟ اور صدق کا معنی ہے سچائی. صدق کا معنی ہے یعنی جو یہاں سچائی ہے نا وہ جو تمہارے عمل سے ظاہر ہوگی یہ صدقہ ہے. یعنی مومن کا ہر عمل صدقہ ہے. اس لیے کہ صدقہ بنا صدق سے، صدق کا معنی سچائی، ایسا عمل جو خدا کے لیے کیا جائے. اس لیے حضور نے فرمایا کسی مسلمان کو مسکرا کر تمہیں دیکھا تو یہ بھی صدقہ، اپنی بیوی سے ہنس کر بولا یہ بھی صدقہ، اپنے بچے پر شفقت کی یہ بھی صدقہ. تو صدقہ کالی مرغی، کالے بکرے تک نہیں ہے، صدقہ ایمان کی ترجمانی ہے. اے خیر کی بات بھی تم نے کر دی تو وہ بھی صدقہ ہے. صدقے کا مفہوم جو ہے وہ صدق سے ہے. کسے؟ یعنی آپ سب سے بڑے صدق کی روشنی آپ کے اندر ہے ایمان کی، تو اس کی غمازی جہاں جہاں پر ہوگی، اس کی غمازی جہاں جہاں پر ہوگی تو یہ صدقہ ہے. اور آپ دیکھیے نا، صحابہ کرام کو عادت تھی گلی کے نکڑ پر بیٹھنے کی اور بار گلی کے بعد سستانے کی. سرکار نے فرمایا گلی کے نکڑ پہ کوئی نہیں بیٹھے گا، بار بیٹھنا منع ہے. تو صحابہ گئے حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور یہ مطلقاً منع ہے یا کچھ احتیاطیں کریں گے تو کچھ اجازت ہے؟ سرکار نے فرمایا اجازت ہے اگر چند چیزوں کی شرطیں رکھو گے. اب آپ دیکھیے اسلام کیسی سوسائٹی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، کیسی سوسائٹی لانا چاہتا ہے. تمہارے گھر بالکل ٹھیک ہے، حضور اس سطح پر آ کر بات کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ بتایا جا رہا ہے سارے مذہب گھر کو پالتے ہیں، اسلام پوری کائنات کو پالتا ہے. اسلام جو ہے وہ پوری کائنات کو پالتا ہے. تو سرکار سے جب پوچھا یا رسول اللہ ہم جب کاروبار سے تھک جاتے ہیں شام کے وقت بیٹھتے ہیں دوستوں سے الگ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو کچھ آپ اس میں کنڈیشن ذکر کر دیجئے، کچھ شرائط ذکر کر دیجئے یا رسول اللہ، تو اس کی پاسداری ہم کر لیں گے. اور تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم کر سکتے ہو تو چند چیزیں ہیں. کیا ہے؟ تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں دین مصطفیٰ کتنی لچک ہے اس میں، کتنی. اہل عرب تو برداشت کر جاتے، ہمارے دوراجی والے برداشت کر جاتے اگر یہ کنڈیشن لگ جاتی، ہمارے کراچی والے برداشت کر جاتے کہ جن کو جب تک باہر بیٹھ کر دوستوں سے ملے نہ تو چین نہ ہے، ہم سب کر جاتے. اسلام کے اندر کمال یہ ہے کہ اس کی تعلیم صرف عرب کے لیے نہیں، انسان کے جتنے مزاج ہے ویسی اس کی تعلیم ہے. یہ صرف فرض نہیں، اس میں واجب بھی ہے. اس میں واجب نہیں، اس میں سنت بھی ہے. اس میں سنت نہیں، اس میں مستحب بھی ہے. اس میں مستحب نہیں، اس میں عبادت بھی ہے. تو یہ درجے اس لیے ہے، یہ فلیکسیبلٹی جو بنی ہوئی ہے، لچک جو بنی ہوئی ہے، یہ لچک اس لیے ہے کہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے اسلام کامل ہو جائے. اور یہی دین فطرت کا نظام ہے. ایک آدمی کہا میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، فرمایا تیری طبیعت رکھ. ہم کہیں یا اللہ، یا رسول اللہ ہم تو رمضان کی نہیں رکھ سکتے، فرمایا ٹھیک ہے رمضان کی رکھ لو. تو یہ لچک ہماری طبیعتوں کے مطابق آ گیا، تو یہ لچک جو مزاج کے اندر ہے تو یہی دین فطرت ہے. اسلام ایک حکم بیان نہیں کرتا، ایک حکم خاص بیان کرتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے لیے آپ کی طبیعتوں، آپ کے تقاضوں کو دیکھتا ہے. ابھی دیکھیں ہمارے غلام بھائی کرسی پر بیٹھے ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے. ان کی اللہ ان کو صحت دے، ان کے پاؤں میں درد ہوگا، جو بھی ہوگا، تو شریعت نے اجازت دی. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کب بیٹھ کے پڑھ لو، پڑھنی نماز ہے. جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے، اس کو تم نے اچیو کرنا ہے، اس کو تم نے لانا ہے. لیکن کس طریقے سے؟ کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، کہ بیٹھ کے پڑھ لو، کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کہ لیٹ کے پڑھ لو. تو آپ دیکھیے کہ اگر صرف کھڑے ہونے کی ہی قید ہوتی تو ہم کیا بگاڑ لیتے. لیکن اسلام دین فطرت یہ ہے کہ وہ بندوں کی غرض، ان کی حاجات، ان کی تکلیف کو دیکھ کر. سفر میں آپ گئے، سفر میں اچھے اچھے بول جاتے ہیں، فرمایا چلو رمضان بھی تب بھی روزہ معاف، سفر میں تو کہا چلو جمعہ بھی معاف، پڑھ لو تو اچھا ورنہ زور پڑھ لینا، ٹھیک ہے. سفر میں کہ روزہ رکھ لو تو اچھا ہے، نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں، بعد میں اس کی قضا کر لینا. تو یہ آپ کی طبیعتوں کے مطابق ہے. تو یہ وسعت دی اسلام نے کیوں ہے؟ تاکہ اس پیغام کو ہر بندہ لے آئے. اب آخری چند نکات رہ گئے، میں اس طرف آپ کی توجہ کو لے جاتا ہوں. تبدیلی کے حوالے سے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، گونگا شیطان کہا گیا ہے، اس عالم کو بھی گونگا شیطان کہا گیا ہے، اس مقتدی کو بھی گنگا شیطان کہا گیا ہے کہ جس کے سامنے برائی ہو رہی ہو اور وہ آنکھ بند کر لے. سرکار فرماتے ہیں جب تمہارے بڑے بڑے بزرگ بھی نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ کہنا بلکہ برائی کے بارے میں کہنا نہیں ہماری فیلڈ نہیں ہے, اور جہاں سے کچھ مل رہا تو کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ ہے, تو جہاں سے کچھ نہ ملے تو کہتے ہیں ہماری فیلڈ نہیں, ہماری یہ فیلڈ نہیں ہے. میں نے کہا نہ, وہ فیلڈ بھی تمہاری, یہ فیلڈ بھی تمہاری, یہ فیلڈ بھی ہماری, وہ فیلڈ بھی ہماری, دونوں تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہے. کس کو؟ دونوں تقاضوں کو میرے دوستوں ملحوظ رکھنا ہے. جہاں میری خطا ہے تو میں اللہ کے حضور توبہ کروں, جہاں آپ کی خطا ہے تو آپ بھی توبہ کریں, لیکن ہم ڈیوائڈ نہ کریں. ایک ایک چیز ان کے لیے خاص, یہ میرے لیے خاص نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ, پورا اسلام لے کر آؤ. جس میں نرمی ہے تو اس کو بھی اپناؤ, جس میں سختی ہے تو اس کو بھی اپناؤ, جس میں قبول کے پیمانے اس کو بھی اپناؤ, جس میں رد کے پیمانے اس کو بھی اپناؤ. اب دیکھیں کتنی لچک دی. فرمایا یا رسول اللہ, عرض کی یا رسول اللہ, ہم تو گلی کے نکڑ پر اگر نہ بیٹھے تو ہمارا کام ہی نہ ہو. سرکار نے فرمایا چلو پھر ٹھیک ہے, تین چیزوں کا خیال رکھنا. اسلام دیکھ کہاں لے جا کر خود غرضی کو ختم کر کے اشار کو لاتا ہے. فرمایا تمہارے بیٹھنے سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. کہا جب ہم اچھی طرح سے بیٹھے ہیں تو ہمارا تو نقصان نہیں. فرمایا نہیں نہیں, اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ کہتا کہ نفع تمہیں جب ملے, جب تمہارا وجود کسی کے لیے نقصان نہ بنے. نفع تمہیں جب ملے, جب تمہارا وجود کسی کے لیے نقصان نہ بنے. عرض کی یا رسول اللہ وہ تین شرطیں کیا ہیں؟ فرما پہلی شرط تو یہ ہے, اگر کوئی خاتون گزرے تو نظریں نیچے کرو گے, اگر کوئی غیر محرم گزرے تو نظریں نیچے کرو گے, جو گزرے اس کو سلام کرو گے, اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھو گے تو کسی کے آنے کا انتظار نہیں کرو گے بلکہ خود اٹھ کر راستے کو صاف کرو گے. یہ راستے کے تین حق ہیں میرے صحابہ, اگر اس کو کرو تو بیٹھنے کی اجازت ہے, اور اگر نہیں کر سکتے تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس سطح پر لا کر تبلیغ کی جا رہی ہے, کس سطح پر لا کر. کیا آج یہ چیز میرے اندر موجود ہے؟ کیا آپ کے اندر موجود ہے؟ آج حال یہ ہے, مانا کہ ہمارے وہاں علاقے کا اندر نظام کے اعتبار سے دیوالیاں نکل گیا ہے, جمعے کا دن ہوتا, دوسرا دن ہوتا ہے, جناب نالے بہ رہے ہوتے ہیں گندے پانی کے, ہمارے گھر کے اندر بہنا تو ہم 500 روپے دے کر بھی کسی کو بلا لیں, لیکن جو بہ رہا ہوتا ہے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں, ذرا بچ کے چلیں کپڑا بچائیں, آپ بھی کہتے ہیں کپڑا بچائیں, لیکن ہم میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم 4-5 مل کر, یار ہم تو کپڑا بچائیں گے, جو بےچارہ نادانی میں نہ بچا سکا اس کا کیا ہوگا. تو اتنا جذبہ ہمارے اندر نہیں, ہم مسلمان ہیں. ہمارے یہ بھی ایک آدھ کوئی خیر خواہی ہمیں نظر آتی ہے, اس کے لیے بھی دل کی سے دعا نکلتی ہے کہ بیچ سڑک میں جناب جو ہے کہ وہ نارا ابل رہا ہے تو ایک کوئی بےچارہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ اینٹ ایک چھوٹی سی رکھ دیتا ہے, یہ بھی نیکی ہے کہ چلو یہ قریب والے کو یہ نظر آ جائے, وہ کوئی علامتی نشان رکھ دیتا ہے یہ, لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں تو یہ پیسوں کو قارون کا خزانہ تو نہ بنائے نا. اگر ایک بندہ نہیں کر سکتا تو تین بندے کہہ کر کریں کہ لاؤ 10-10 روپے ہم جمع کریں. یہ گلی مانا کہ ہمارے سامنے نہیں, لیکن حضور نے جو مزاج دیا ہے اور مسلمانی جو مزاج ہے, جو صدقے اور صدق کا مزاج ہے, اس کی غمازی تو ہونی چاہیے کہ ابھی ہم حکومت کے لیے دیوالیہ, جو حکومت نہیں ہے حکومت نہیں ہے. تو اسلام صرف فرد حکومت پر عائد نہیں, فرد واحد پر بھی عائد ہوتا ہے. وہ اپنے منصب سے جواب دے گا تو اپنے منصب سے جواب دے گا. تو ہمیں اس خیر خواہی کے جذبے کو بھی میرے دوستوں اپنے اندر ابھارنا ہے کہ گزرتے وقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو, نیکی کا حکم دو اور برائی سے باز رہنے کا حکم دو. عرض کی حضور اگر اس کی طاقت نہ ہو کہ میں نیکی کا حکم دے سکوں, اس کی طاقت میرے پاس نہ ہو تو میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ پھر برائی سے بچنے کا حکم دو. کہنے لگے حضور یہ بھی اگر میرے اندر طاقت نہیں کہ برائی سے بچنے کا حکم دوں, سرکار نے فرمایا پھر خود ہی برائی سے بچ جا, خود ہی برائی سے بچ جا. دیکھیے جیسے جیسے درجے ہو سکتے ہیں, جیسے جیسے ماحول اور مرحلے ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے میرے آقا نے زندگی ذکر فرمائی ہے. بس خلاصہ یہ کہ جس بات کو بھی آپ انسان اور زی روح کے لیے اور نظام کی بہتری کے لیے اللہ کے لیے کر گزرے وہ سراسر عبادت ہے. تو مسلمانوں نکلو خود غرضی سے. ٹریفک کے اندر جناب جو ہے ہمیں اس بات کا خیال خاص طور پر رکھنا چاہیے کہ جو ون وے ٹریفک ہوتا ہے اس کا خیال ضروری ہے. مانا کہ آج ہمارے وہاں یہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر ہم نے کیا ہے تو اس پر پھر بھی ہمیں معذرت کرنی چاہیے. اپنے آپ سے اللہ کے حضور، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطی پھر عبادت میں آتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور معاملات میں آتی ہے. آج گورا یہ کہتا ہے کہ ون وے ٹریفک کا رول ہم نے دیا، میں نے کہا نہیں، یہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے دیا ہے. آپ عید الفطر کو دیکھیے، عید الاضحیٰ کو دیکھیے، میرے آقا جب آتے تو ایک راستے سے آتے، جاتے اس راستے سے نہیں، جاتے اس راستے سے نہیں، جاتے میرے آقا دوسرے راستے سے. علماء نے لکھا اس میں کئی وجہ تھی، ایک یہ کہ جب سرکار نے جس راستے کو اختیار کیا ہے تو سب حضور کی زیارت کر لیں اور سلام کر لیں، دوسری گلی والے محروم نہ رہے، تو دوسری گلی سے جب حضور گزرے تو ان سے سلام ہو جائے، وہ حضور کا دیدار کر لیں، ایک بات. اور اس میں دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک ہی راستے سے سب جائیں، ایک ہی راستے سے آئیں، پھر تو رش ہو جائے گا، گزرنے کے لیے تکلیف ہو جائے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا اور سیرت سے یہ بھی پتا چلتا ہے، اور قرآن نے بھی یہ ذکر کیا کہ جب مجلسوں میں آؤ تو وسعت اور فرصت پیدا کرو کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو سرکار کی سیرت خیر خواہی کے جذبے میں یہاں تک آتی ہے کہ حضور آنے کے لیے جس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو جانے کے لیے نہیں کرتے، تاکہ اجتہام نہ ہو، رش نہ ہو، ایسی کوئی پوزیشن قائم نہ ہو جس میں ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر برائی پیدا ہو. میرے دوستو، آج ہمیں اپنی سڑکوں کا بھی سوال سے خیال رکھنا ہے. بہت جگہ پر میں بھی یہ کر چکا ہوں گا، بہت جگہ پر آپ بھی یہ کر چکے ہوں گے، لیکن تقاضا اسلام کو جب ہم سن رہے ہیں تو عمل کریں گے نا. تھوڑا 10 منٹ دور جا کر اگر ہم کٹ لے لیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی ہمیں تکلیف بھی اگر محسوس ہو جائے تو وہ صدقہ ہے. کس لیے؟ کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے تقاضے لے کر رہے ہیں کہ مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا، راحت کا باعث بنتا ہے. لہذا سڑکوں کے اندر 7 کروڑ موجود ہوتا ہے، لیکن اس طرف ہمیں جانا نہیں ہوتا. جلدی پہنچنے کے لیے ہم سامنے کی طرف آتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آنے والا اپنی دھن میں آ رہا ہے، اس کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گالی گلوچ ہو جاتی ہے، غصہ چل پڑتا ہے، اور وہ ساری چیزیں پامال ہو جاتی ہے جو اللہ کے رسول بنانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے رسول بنانا چاہتے ہیں. تو میرے دوستو، آج کی اس گفتگو کے اندر ہم نے نظام مصطفیٰ کے اس گوشے کو پیش کیا کہ جو اسار کی طرف دعوت دیتا ہے. سرکار کی تبلیغ کا منتہا اگر جہاد ہے تو ابتدا اخوت ہے. کیا ہے؟ سرکار نے جس بنیاد پر اسٹرکچر سیرت کا جو کھڑا ہوا ہے، وہ بنیاد جو اصلن ہے، وہ اخوت ہے. اور ایک جملہ یہاں پر یہ بھی سن لیں کہ اخوت بھی میرے آقا نے دو جہتوں سے پیش کی ہے. پہلی جہت تو یہ ہے کہ جتنے انسان ہیں سب بھائی ہیں، جتنے انسان ہیں سب بھائی. سورہ نساء میں آیا، ایک ہی باپ آدم ہے اور ایک ہی ماں ہوا ہے، نہ کوئی کالا گورا ہے نہ کوئی گورا کالا ہے، سارے انسان بھائی ہیں. تو پہلا جو حضور کا درس تھا وہ یہ تھا، اور یہ اخوت عام اخوت کا جذبہ کہ انسان کو انسان سمجھ کے ٹریٹ کرو، انسان کے ساتھ انسانی طور پر معاملہ کرو. ہاں، جو فساد کا باعث بنے وہ انسان نے، پھر وہ درندہ ہے، اس سے انسانوں کو بچاؤ، یہ الگ چیز ہے. تو سرکار نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مصطفی انقلاب کی جو پہلی بنیاد رکھی ہے، توجہ آپ کی، پہلی جو بنیاد رکھی وہ تھی اخوت کی. کیا تھی؟ اخوت کی. اور اخوت میں مومن اور کافر میں فرق نہیں کیا، مومن اور کافر میں فرق صرف یہ دیا کہ انسان ہے. کیا دیا؟ اور اس اخوت کو کتنا پھیلایا. توجہ رکھیں، میں اپنے یہ بات اس لیے کروں کہ میں انشاءاللہ اس پر آج سے عمل کروں گا، اور آپ اس حوالے سے سنیں کہ انشاءاللہ آپ بھی عمل کریں گے. اخوت یہ نہیں ہے کہ جو میرا بھائی ہے وہ میرا ہی ہے، جو میری تنظیم میں وہ میرا ہی ہے، اور جو میری تنظیم میں نہیں وہ میرا بھائی نہیں ہے. یہ عصبیت ہے، یہ گناہ ہے. کیا ہے یہ؟ گناہ ہے. اسلام یہ مزاج نہیں دیتا. مصطفیٰ کریم کی سیرت میں داڑھی جب منہ پر آ جائے تو داڑھی یہ تقاضا نہیں کرتی، پگڑی آ جائے تو پگڑی یہ تقاضا نہیں کرتا، نماز اگر آ جائے تو نماز یہ تقاضا نہیں کرتی. ہم نماز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ایک نماز نہیں چھوڑتے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ ہماری عملی زندگی میں نہیں آتا. ہم بہترین نمازی ہوتے ہیں لیکن محلے میں سب سے برے ہوتے ہیں، ہم بہترین نمازی ہوتے ہیں لیکن سب سے برے مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں، ہم سب سے بہترین نمازی ہوتے ہیں لیکن اچھے بیٹے نہیں ہوتے، ہم سب سے اچھے نمازی ہوتے ہیں لیکن اچھے والد نہیں بن پاتے، ہم تہجد گزار ہوتے ہیں اچھے شوہر نہیں بن سکتے، ہماری گھر کی مستورات نیک اور پارسا عفیفہ ہوتی ہیں لیکن جناب ان کے اخلاق درست نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو بانٹ لیا، بس یہاں دین ہے یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، تمہارے باطنی جذبات، تمہارے داخلی جذبات، تمہارے اپنے جذبات، تمہارے قوم کے جذبات سب ایک ہیں. نماز اگر پڑھا ہے اور نمازیں اگر مقبول ہوئی ہے تو پھر تمہاری زبان پر جس دن جھوٹ نہیں آیا تو سمجھ جاؤ نماز مکمل ہو گئی ہے. نظام صلات قائم ہو گیا ہے, نظام صلات قائم ہو گیا. جس دن تم اپنے پڑوسی کا خیال لگنے رکھ گئے تو سمجھ جاؤ تمہاری نمازیں قبول ہو رہی ہیں. جس دن تم نے کسی مسلمان کے لیے نظریں جھکائی اور اس کو ترجیح دی سمجھ جاؤ کہ تمہاری نمازیں مقبول ہو رہی ہے. جس وقت تمہارے وجود سے کسی بے سہارا بوڑھے غریب کو فائدہ پہنچا سمجھ جاؤ تمہاری نمازیں مقبول ہو گئی ہیں. اس لیے کہ نمازیں تھی اس لیے کہ جو دل سے شروع ہو اور معاشرے میں پھیل جائے. جو معاشرے میں پھیل جائے. اب ایسے نمازی بنیں گے ہم, ہم جب اچھی گاڑی چلائیں گے اور گاڑی چلاتے وقت خیال رکھیں گے تو اس کا مطلب ہماری نمازیں مقبول ہیں. وہ اشفاق احمد صاحب تو بڑے سادے سے آدمی تھے لیکن بڑے پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بڑی پیاری بات لکھی, اس پر میں رک گیا. وہ کہتا ہے کہ بندہ نمازیں ایسی نہیں چھوڑتا اور برائی کی طرف ایسا نہیں جاتا, وہ اپنی سوشل لائف کے اندر معاشرتی زندگی کے اندر بڑی گڑبڑیں کرتا ہے جب جا کے وہ جرری بنتا ہے. اس کی ایک بڑی آسان سی مثال انہوں نے دی اور واقعی میں غور کرنے کی چیز ہے. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ سگنلس پر لال بتی جل رہی ہوتی ہے اور ہم توڑ کے بھاگتے ہیں. تو یہ توڑ کر ہم نے کسی کوئی تیر نہیں مارا, اس میں ہم نے اپنے اندر جرت کی عادت پیدا کی, نافرمانی کی فکر کو بڑھایا ہے. آج یہ یہاں پر ہے اور آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جس چیز کو پکڑتا ہے نا تو اگلی فکر اس سے دو گنا زیادہ آتی ہے, جس چیز کو وہ ارتکاب کرتا ہے اگلی چیز اس سے دو گنا زیادہ آتی ہے. تو اگر میں اور آپ یہ چھوٹے چھوٹے رولز کو فالو کرنا شروع کریں نا تو میں کہتا ہوں بڑے بڑے گناہوں سے ہم خود توبہ کرنا شروع کر دیں گے. نافرمانی نافرمانی ہے میرے دوستوں, میں بھی سن رہا ہوں آپ بھی سنیں عمل کے لیے. نافرمانی نافرمانی ہے, چاہے مسجد میں الٹا پاؤں رکھنے کے حوالے سے ہو یا سرے سے نماز چھوڑنے کے حوالے سے ہو. حضرت سفیان ثوری کو جانتے ہیں نا آپ, سور کہتے ہیں بیل کو. کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنے نام کے لکھا سفیان ثوری بیل. کسی نے کہا آپ کیسا نام رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو بیل کہہ رہے ہیں؟ کہا لکھوں گا یہ تاکہ مجھ سے دوبارہ غلطی نہ ہو. کہا یہ کیوں لکھا آپ نے؟ کہنے کہ ایک دن میں مسجد میں جا رہا تھا, بات کرتے کرتے الٹا پاؤں میں نے مسجد کے اندر رکھ دیا. اب دیکھیں سمجھنے والے کہاں تک خیال رکھتے ہیں. ہم تو مسجد کے اندر جہاں وضو کریں گے تو پانی گراتے 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 پہلے صف پر آئیں گے. اتنی شرم نہیں آتی ہمیں کہ گھر کس کا ہے. اتنا ضمیر مر گیا ہمارا کہ ہمیں یہ خیال ہی نہیں کہ ہم آئے کہاں پر ہیں. اور اگر کوئی کہے حضرت ایسا نہ کرے, تم کون ہو؟ تمہارے باپ کی مسجد ہے, یہ جملے ہمارے مطلب ہیں. تمہارے چچا کی مسجد ہے, کوئی مسلمانوں کی مسجد ہے. تو مسلمانوں کی مسجد کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ کریں کہ آپ اپنے گھر کے اندر یہ کرتے ہیں. گھر میں تو آپ بیوی کے ڈر سے تولیہ بھی واش روم میں لے جاتے ہیں کہ وہیں سے پہنچ کر آؤں, اس لیے کہ باہر نکلا تو تازیہ ٹھنڈا کر دیا جائے گا. تو گھر میں اتنا خیال ہے اور خدا کے گھر میں خیال نہیں. اللہ اکبر, یہ ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے, شرم کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں. آج ہم خدا کے گھر کا احترام نہیں کرتے تو خدا کے حکم کا کیا احترام کریں گے؟ اور میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹی سی دمک اور چھوٹی سی دھمک اور چھوٹی سی غلطی یہ چھوٹی نہیں رہتی, یہ نفسیات ہے میرے دوستو. انسان جب چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو اگلا خیال اس کے پیچھے نہیں, اس سے چار گنا زیادہ آگے آتا ہے. سفیان ثوری جب پہنچے تو اپنا الٹا پاؤں مسجد میں رکھا تو مرشد نواز دی بیل ہے تو, یہ انسان ہے. وہ کہتے میرے کان میں آواز آئی, تو بیل ہے, جانور ہے, جانوروں کی طرح خدا کے گھر میں گھس رہا ہے. جس کسی کے دربار میں جاتے ہیں, کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے آداب نہیں ہوتے. خدا کے گھر میں ایسی تو گھس رہا ہے. اور کمیٹی والوں بیچارے اگر وہ کام بھی کرنے والے ہوں تو اس کو کہتے چلو ایسے, تمہیں چندہ نہیں دیتے. او یہ جو بول رہے ہو تھوڑا سا منہ بند کر کے سوچو تم نے بولا کیا. یہ فن خانی مانا کہ تم بدماش ہو, تم مانا کہ شہر کی بہت بڑی تنظیم میں ہو, سب کچھ ہو, لیکن تم بول کیا رہے ہو. وہ اگلا چپ تو ہو گیا لیکن یہ بولنا تمہاری زندگی میں کتنی بڑی تباہی آگے لائے گا. آج یہاں تم نے بولا, کل کہیں اور بولو گے. اور آج یہاں پر آپ نے حق کو چھوڑا, کہیں اور چھوڑو گے. اور زندگی میں بے سکونی پھر نہ تعویذ سے ختم ہو سکتی ہے نہ وظیفوں سے ختم ہو سکتی ہے. جو غلطی یہاں پر کی ہے وہ صرف رجوع گناہ کی وجہ سے اس کی تلافی سے ہوگا. سفیان ثوری پاؤں آگے بڑھاتے ہیں اور الٹا پاؤں بات کرتے ہو جا رہے ہیں, الٹا پاؤں رکھ دیا. چلو سنت غیر موقع تھا, خلاف مستحب تھا سیدھا پاؤں رکھتے, لیکن دیکھیں جیسا مرتبہ ہوتا ہے ویسی پھر تنبیہ ہوتی ہے. فرما تو نے غلطی کی, تیرے پیچھے والے کیا کریں گے. کان میں آواز آئی مرشد کی, جانور ہے تو بیلوں کی طرح چلتا ہے. تو انہوں نے دیکھا یہ آواز کیسی, اور جب دیکھا تو الٹا پاؤں مسجد میں تھا. پھر کھینچ کے پاؤں کو پیچھے کیا, سیدھا پاؤں مسجد میں رکھا. اور طبقات میں آتا ہے کہ پھر آپ نے اپنے نام کے آگے سفیان کے ساتھ سوری لگا دی. شوری لگا دیا. اور یہ لگایا اس لیے کہتے جب لوگ کہتے تھے تو مجھے اپنی خطا یاد آتی تھی اور اس خطا سے پھر میں بڑی خطا سے بچ جایا کرتا تھا.
تو میرے دوستو تبدیلی کرنی ہے, کراچی کا خیال رکھنا ہے نا, اس کی گلیوں کا خیال رکھنا ہے, اپنے گھر کا خیال کے ساتھ اپنے پڑوس کا خیال رکھنا ہے, پورے پاکستان کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہی نظام مصطفیٰ کی پہلی دہلیز ہے اور یہی اخوت کا نظام ہے جو اخوت عامہ کہ سب انسان ہیں اور پھر اس میں سے اخوت خاصہ مومن ہے. تو لہذا جہاں مومن کو بھائی کہا گیا وہ ایک خاص پہلو ہے, جہاں سارے انسانیت کو بھائی کہا گیا وہ اس حوالے سے کہ اسلام انسان دشمن نہیں. اسلام تو روح کی اخویت میں اتنا بڑھتا ہے کہ اگر کتا بھی بلک رہا ہو اس کو اگر ایک بدکارہ پانی پلائے تو خدا اسے بھی جنت عطا کر دیتا ہے. تو جاگے مسلمانوں, آج سے عملی تبدیل کے لیے میں بھی تیار ہوں, آپ بھی تیار ہوں. ٹریفک رول کو بھی فالو کریں گے گلی کو, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں کچھ دوست ہیں ہنستے ہیں کہ یہ کیا ہے, میں کوئی اور موضوع بھی رکھ سکتا تھا, مجھے پتا ہے اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے میری طبیعت عام زندگی میں بڑی سنجیدہ ہے, ہم کم ہی بولتے ہیں, لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی کہ نہ بولوں تو میں بھی نہیں بچوں گا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ شہر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ وطن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہمارا سینہ حکمرانوں سے زیادہ مخلص ہے کہ صرف ہم میٹنگوں میں میٹنگ نہیں کرتے ہیں, الحمدللہ ہم عملی آپریشن کے لحاظ سے تیار ہیں. ٹھیک ہے, اپنے پڑوس کے حوالے سے, اپنے گلی کوچوں کے حوالے سے, اپنے معاملات کے حوالے سے اور اپنے اندر تبدیلی کے حوالے سے احساس ضیاء کرتے ہوئے کہ بہت ٹائم گزار دیا. اس گفتگو پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اس بات پر, حضرت اقبال کے شعر پر. کوئی کہے کہ کیا آج ہی ساری باتیں کر ڈالیں گے, میں نے کہا جی آج ہی کر ڈالوں گا کیونکہ اب اگلی سانس تو پتا نہیں ہے. کہنے لگے جی یہ کیوں شاہ جی آج ساری بات کیوں کر جائیں گے, میں نے کہا جی تھوڑا ڈر لگ رہا ہے, تھوڑا ڈر لگ رہا ہے کہ آج ہی ساری بات کر جائیں گے آپ, میں نے کہا جی ہاں آج ہی ساری بات کر جاؤں گا. کہنے کہ کیوں, میں نے کہا بگڑ اتنا گیا اب تمہید کی ضرورت نہیں ہے, تمہید وہاں ہوتی ہے جہاں قومیں تیار ہوتی ہیں, مقدمے وہاں پر ہوتے ہیں, ابتدائیہ وہاں پر ہوتے ہیں اور ابتدائیہ وہاں ذکر کیا جاتا ہے جہاں قومیں بیدار ہوتی ہیں, جہاں قومیں تباہی کے دہانے پر جائیں تو مسئلے پر گفتگو کریں. حضرت اقبال نے یہیں پر ایک بڑی پیاری بات کی ہے, کاش میں سمجھ سکوں اور آپ سمجھ سکیں. وہ کہتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. کیا کہتے ہو, وقت ہائے ہائے ہائے, یہ یاد رکھیے گا, پڑوسی گیا تو ہم بھی گئے, یہ نظام خدا نے ایسا بنایا ہے. یہ ملک گیا خدا نہ خواستہ تو کوئی نہیں بچے گا, یہ شہر میں بربریت ہوئی کوئی نہیں بچے گا, تو 100 150 200 500 آدمی موجود ہیں, یہ عہد کریں کہ جو بیچیں گے صحیح تول کر بیچیں گے, جو بولیں گے سچ بولیں گے. مومن جھوٹا نہیں ہوتا, اتنا یاد رکھنا, مومن جھوٹا نہیں ہوتا, آگے بحث آئے گی. جو بولیں گے سچ بولیں گے, اپنی آنکھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے, کانوں سے تکلیف نہیں دیں گے, سڑک کا بھی خیال رکھیں گے, سڑک پر چلنے والوں کا بھی خیال رکھیں گے جس طرح گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ وہ چیز ہے, میں کہتا ہوں ایک دن میں اور آپ عمل کریں نا, پھر میں پوچھوں گا آپ سے اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج مسجد میں آنے کا مزہ کتنا آیا. پھر جو قدم اٹھیں گے نا, یہ جو ساری رونق عبادت کی ختم ہوتی ہے نا, تو یہ سب جو پیچھے جڑا ہوا سسٹم ہے, یہ پیچھے جو چیزیں گرتی چلے جاتی ہیں نا, تو آگے کا ذائقہ جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے ٹریفک رول کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں, آپ کے یہ معاشرت کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. ارے میرے بھائی یہ سب نماز سے تعلق ہے, اگر یہاں ڈھیلے ہوئے تو نماز میں بھی ڈھیلے ہوں گے, نماز سے ڈھیلے سے مراد ذائقہ گیا. اور نماز میں نے عرض کیا نا, آپ کی نماز آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میری نماز نماز ہو گئی الحمدللہ, جب آپ سچ بولنے لگے, جب آپ دوسرے کا خیال رکھنے لگے. اور یہی نظام مصطفیٰ ہے, اور اقبال نے یہی کہا تھا, بس جتنا ہو جلدی جلدی ساری باتیں فوراً بتا دو. کیوں بتا دیں, حضرت اقبال کہتے ہیں جی کہ وقت فرصت ہے کہاں, وقت فرصت, ہم تو حالت جنگ میں اس وقت, اور جنگ میں فوجی کیا کہتا, بس چلو اب سلوٹ اور اس کا ٹائم نہیں ہے, اب دشمن سامنے کھڑا ہے, اب اگر ہم ایک دوسرے سے مصافحہ معانقہ اور اس رول کو فالو کریں گے, اب رول نہ افسر کا ہے نہ سپاہی کا ہے, اس وقت مین سرمایہ وطن کو بچانے کا ہے. لہذا اس وقت اپنے عقیدے اور دین اور اپنی فکر کو جو بچانا ہے, وہ اس اعتبار سے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ وقت فرصت ہے کہاں, وقت اور فرصت پر ایک جملہ سنیں گے آپ مجھ سے,
سیدنا فاروق اعظم کا جملہ سنیں گے آپ، آئے ہائے سبحان اللہ، جو دانا ہوتے ہیں ان کی باتیں آپ دیکھیں. حضرت عمر سے کسی نے کہا، حضرت عمر نے کہا فلاں آدمی کہاں ہے؟ کہا حضور وہ تو فارغ ہوتا ہے. کہا کیا؟ کہا فارغ ہوتا ہے. عبید بن کعب کو حضرت عمر نے قریب کیا، کہا کون ہوتا ہے؟ کہا فارغ. کہا مسلمان ہے؟ کہا وہ مسلمان ہے؟ کہنے جی ہاں. کہا بڑا تعجب ہے مجھے، مومن کبھی فارغ ہوتا ہے؟ یہ حضرت عمر کے جملے، مومن کبھی فارغ ہوتا ہے؟ اگر وہ سوتا ہے تب بھی وہ کسی نہ کسی یاد میں مصروف ہوتا ہے، وہ جاگتا ہے تو کسی یاد میں مصروف ہوتا ہے. کہ مومن کبھی فارغ، مومن کبھی فارغ، وہ کسی نہ کسی تحریک اس کے اندر جاری رہتی ہے، کسی نہ کسی خیر کی تحریک اس کے اندر جاری ہوتی ہے. مل کر میرے ساتھ کہ مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا. اسی کو حضرت اقبال نے ذکر کیا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ ہمیں نظام مصطفیٰ کے فیض سے مستفیض کرے. واخر دعوانا الحمدللہ.